الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام للرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وأهلك عدوهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر صلوات. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ہم نے تمہارے لیے ایک صاف محکم کھلا صحیح راستہ قائم کیا ہے، اس پر تمہیں چلنا ہوگا. سورہ مبارکہ جاسیہ کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کیا ہے. ترتیب ہر چیز دے دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، آپ کو ترتیب کچھ نہیں دینا ہے. اللہ کی جانب سے ہر شے ترتیب میں آ چکی ہے اور ہر شے کا احسا رب نے امام نے کیا ہے. ہم نے جب امام کو زمانے میں بھیجا تمہارے لیے تو یہ بھی تمہیں بتا دیا کہ روز حشر ہدایت کے اماموں کے پیچھے وہ کھڑے ہوں گے جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے، اور جہنم کے امام، جہنم کی جانب جو لے جائیں گے وہ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو اپنا رہبر اور امام تصور کرتے تھے جو انہیں شر اور برائی کی طرف راغب کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کیا ہمیں ایک فزیکل امام چاہیے؟ ایک سوال ہے آپ کی نظر، کیا آج ہمیں فزیکلی امام کو دیکھنا ہے کہ دیکھ کر پہچان ہو، کہ دیکھنے سے احساس ہو اور دیکھنے سے رغبت بڑھے ان کی طرف اور دیکھنے سے قربت بڑھے؟ کیا فزیکلی ہمیں امام کا وجود چاہیے یا نہیں؟ کہ ان لوگوں کو نہیں چاہیے، ان لوگوں کو حقیقتاً نہیں چاہیے جو لوگ پیروی میں، پہچان میں اتنے قریب ہو چکے ہیں، اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے امام کو اپنے روح اور اپنے رویوں میں محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں. ایک صرف دو جملے کہہ کے بھی آگے بڑھوں گی، انشاءاللہ تفصیل اسی کبھی اور ہو سکے گی. کیا ہمیں دیکھ کر ہمارے امام کی پہچان ہوگی یا امام کو دیکھ کر ہماری پہچان ہوگی؟ سوچیے آپ، دوبارہ کہتی ہوں، ہمیں دیکھ کر ہمارے امام کی پہچان ہوگی یا امام کو دیکھ کر ہماری پہچان ہوگی؟ امام تو مجسمہ ہے قرآن کا، امام کو دیکھ کر اللہ کی پہچان ہو چکی ہے. ہمیں دیکھ کر امام کی پہچان ہوگی کہ جس کے پیروں کا ایسے ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا؟ تو پہچان تو اللہ کے رسول کرا چکے، صاحب الدعوت النبویہ والاسوۃ الفاطمیہ والصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ. شخصیتیں آئیں تو پھر صفتیں اتری ہیں، شخصیتیں اتری ہیں تو صفتیں اتری ہیں، کیونکہ وہی قرآن گواہی دے کر کہہ رہا ہے خلق الانسان پھر علمہ البیان. شخصیتیں پہلے آئی تھیں، اس نبی نے دعوت دی اور عصمت کے پیکر کو بتا کر کہا کہ ایسے ڈھلتے ہیں عصمت میں، علی کے کردار کو نبی نے علی کو ولی بنایا، اب ولی در ولی در ولی بنتا چلا گیا اور شخصیتیں ایک ایک امام سے منسوب ہوتی چلی گئی، صبر سجادیہ، علوم الباقریہ، صدق جعفریہ، ہر ایک امام کے ساتھ صفتیں جڑتی چلی گئیں۔ امام رضا کے ساتھ جود و تخا کو جوڑ دیا، امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ قزم و ضبط کو جوڑ دیا، وجود تخویہ و نقاوت نقویہ، والہیبت العسکریہ والغیبت الخائن بامر اللہ، ہر ایک امام کے ساتھ صلی اللہ، ہر ایک امام کے ساتھ ایک ایک صفت کو جوڑتا گیا اور 12 قطاریں کھڑا کر دی آپ کے لیے۔ کل گفتگو میں کیا کہا تھا، ہر انسان اپنے امام کے پیچھے روز حشر قطار میں کھڑا ہوگا، جس کے جیسے امام، آل فرعون کو فرعون سے ملا دیں گے، یہ سب قرآن میں لکھا ہے نا۔ تو 12 قطاریں جس کے پاس ہیں وہ شر کی جانب جا ہی کیسے سکتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہر جانب سے جیسے چادر تطہیر سایہ کیے ہوئے کھڑی ہو آپ کی طرف، کیا کہیں جا ہی نہ سکے، پھر شر کی طرف انسان کیسے جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کچھ تو ہوں گی نا، کچھ تو وجوہات ہیں جو انسان شر کی طرف جا رہا ہے۔ تو انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ عملاً اپنے قرآن اور اپنے اہل بیت سے دور ہے، اسی لیے وہ شر کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جواب سمجھ نہیں آ سکتا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان 12 سہارے ہوتے ہوئے، 14 قطارے رکھتے ہوئے کیوں پر دور ہے؟ وہ عملاً قرآن سے دور ہے۔ پہلے اس پر تفصیلی گفتگو ہو جائے تھوڑی سی۔ عملاً قرآن سے دور ہے، عملاً قرآن سے دور ہے۔ قرآن سے دوری کیسے واقع ہوتی ہے؟ دیکھیے، قرآن کے چند فرائض کو اٹھا کر فرضی کیفیت اگر دے دی جائے، اسے فرائضی کیفیت اگر دے دی جائے کہ چند فرائض کو اٹھا کر اگر انسان انجام دے لے اور اسے مکمل دین سمجھے، تو اللہ کے رسول نے کیا کبھی صرف اپنے آپ کو اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے اور اپنی زکات سے اور اپنے ایسے طرز سے منوایا ہے کیا؟ نہیں نا، نہیں، اللہ کے رسول نے صرف فرائض اسلام سے اپنے آپ کو نہیں منوایا ہے، فرائض اسلام سے دین، صرف فرائض اسلام سے دین کو نہیں پھیلایا، بلکہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، ہدایت مومن، نمازی اور نرم طبیعت والوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ مومن، نمازی اور نرم طبیعت والوں کے لیے، مومن سب کی سمجھ آتا ہے، نمازی سب کو دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ نرم طبیعت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کے اخلاق تو سنتے سنتے عمر گزر گئی، ہاں اسی لیے تو بار بار سناتے ہیں کہ عمر گزر جاتی ہے اس دشت کی سیاہی میں، مگر کوئی اس عمر کے حق کو ادا نہیں کر پاتا، کوئی اس عمر میں اس کیفیت کو نہیں ڈھال پاتا۔ رسول فرماتے ہیں یہ نرم طبیعت، ہدایت انہیں ہے جو مومن ہے، نمازی ہے، نرم طبیعت۔ نرم طبیعت صرف نرم دلی کو نہیں کہتے، نرم دلی تو ایک امپلسیو ایکشن ہے انسان کا، کسی نے مانگا، کسی نے دکھ بھری داستان سنائی اور انسان کا ہاتھ اٹھا اور فیاض ہو گیا۔ فیاض ہو کر کیا بڑی بات کی تم نے، تم نے اور کسی کو اتنا ہی دیا جتنے پروپورشن میں رب نے تمہیں دیا ہے، تم نے کسی کو اتنا ہی دیا ہے جتنی مقدار میں رب نے تمہیں دیا ہے، تو وہ نرم دلی نرم طبیعت کا حصہ نہیں بنتی۔ نرم طبیعت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے لہجے میں، اپنی گفتار میں، اپنے اطوار میں ہر لحاظ سے یکسانیت پائے۔ چلیے، اس پر ایک یہ لفظ آیا ہے یکسانیت، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یکسانیت کیا ہے۔ جب انسان اپنے لیے جو الفاظ کہے جائیں تو جو درد محسوس ہو، اگر وہ درد دوسروں کے لیے بھی محسوس کرے کہ اگر اس کے لیے یہی الفاظ میں کہوں تو کیسا محسوس ہوگا، یہ یکسانیت کی نرم طبیعت ہے۔ اگر اپنی اولاد سے محبت ہے اور یتیم سے محبت ہے اور وہی انداز کا سلوک ہو، یہ ہے نرم طبیعت۔ اگر انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، یہ ہے نرم طبیعت۔ جب انسان کی ہر کیفیت میں نرم طبیعت ایسے ڈھل جائے کہ یکسانیت اور ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے انسانوں کے درمیان، تب رب کہتا ہے اب دیکھو تمہارا کلاسیفیکیشن کیا تھا، کسی نے بہترین لباس پہننے والوں کو کہا یہ کریم آف سوسائٹی ہے، کسی نے پیسے والوں کے گروہ کو یا ایجوکیٹڈ طبقے کو یا ایک اچھے انداز سے جینے والے لوگوں کو کلاس اور کلچر کا نام دیا. یہ کلاس اور کلچر کیا ہے ہم آج تک خود نہیں سمجھ پائے ہیں، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بنے ہوئے کلاس اور کلچر ہمیشہ ہمیشہ اپنی نگاہوں سے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور قرآن جو معیار قائم کرتا ہے وہ تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے، تمہاری نگاہوں میں جو ہے سو ہے. اللہ کی نگاہوں میں انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی لوگ صاحب مرتبت اور صاحب فضیلت ہیں جن کی پرہیزگاری بہت بلند ہو. جن کی پرہیزگاری بہت بلند ہوتی ہے اللہ کی نگاہوں میں وہی صاحب پسند ہیں، اللہ کی نگاہوں میں انہی کے مرتبے بلند ہوتے ہیں. تو سادہ مزاج اور سادہ طبیعت نرم طبیعت کا ایک حصہ بنتی ہے. رسول کہتے ہیں ہدایت انہی کو ملا کرتی ہے، یہی صرف فرائض پر نہیں جیتے بلکہ پورے ہولسٹک مشن لیتے ہیں. قرآن کا ہولسٹک مشن ہر چیز کو لے کر ساتھ چلتے، فریگمنٹڈ نہیں ہو سکتا قرآن. چند چیزیں لے کر چند چیزوں سے دور اختیار کر لینا، صرف چند نمازیں اور روزے پر ادا کر کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سب ہماری شفاعت کرائیں گے تو بخدا اگر اسلام صرف نماز اور روزے کا نام ہوتا سارا جہان مسلمان ہوتا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا. اسلام نے ہر ایک کے حقوق رکھے. آگے بڑھیے، عمل قرآن سے دوری کیا ہے، کرتے بھی اگر ہیں یہ سب چیزیں، اگر ہر اخلاق کا پہلو بھی ہے تو بھی کیا وجہ ہے کہ عمل قرآن سے دور ہے؟ کہ شاید زبان حال کو، انسانی زبان کو، زبان ذکر کو جب صداقت قلب نہیں ملتی نا تو پھر تاثیر نہیں مل پاتی. کل ایک جملہ آیا تھا نا کہ ذاکر زبان کو صادق قلب بھی چاہیے، ذاکر زبان کو صادق قلب بھی چاہیے. اور جب صادق قلب آتا ہے تو پھر انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر عمل کرتا ہے. آپ کے عمل کی سب سے بڑی صداقت اس کو کہتے ہیں. اور جو رسول کا صادق اور امین کے جو جملے ہم سنتے آئے ہیں عقیدتوں کے ساتھ، تو وہ صداقت کیا ہے؟ کہ جو عمل جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اسی کو پہنچے. یہ ہے اصل عملی صداقت. اصل عملی صداقت یہ کہ جس کی خاطر کیا جا رہا ہے وہ معبود امپریس ہو جائے. دنیا چاہے ہوتی ہے یا نہ ہو، دنیا کبھی بھی آپ دنیا کو نہ متاثر کر سکیں گے نہ اثر انداز ہو سکیں گے اگر آپ اللہ کو متاثر کرتے ہیں. اگر آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں تو ذرا کبھی قرآن میں ڈوب کر تو دیکھیے، ذرا کبھی اس مذہب میں ڈوب کر تو دیکھیے، پھر انسان اس دنیا سے بے حس ہو جاتا ہے. پھر پرواہ نہیں رہتی اسے کہ کون خوش ہوتا ہے مجھ سے اور کون جھوٹتا ہے. مگر کیا کیا جائے؟ یہ کیفیت ایک قلبی کیفیت ہے، یہ والنٹری کیفیت ہے، یہ جبرن کیفیت نہیں ہو سکتی. عمل قرآن سے اس لیے دور ہے کیونکہ شاید جبرن کر رہے ہیں اسلام کو. پہلی منزل پر آپ کو بتلا دیا نا، پہلی منزل پر آپ سے کہا اس لیے شاید دور ہے، اس لیے دور ہے کیونکہ اس لیے ریاکاری آ چکی ہے. اب دوسری منزل پہ بیان ہو رہا ہے اس لیے دور ہے کیونکہ جبرن آ چکی ہے ہر چیز. جب جبرن قرآن کی طرف آ رہے ہیں تو قرآن نے جبر کا کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں رکھا. میں لائق رہا پھر دن کی آیت نہیں پڑھوں گی یہاں پر، کیونکہ یہ آیت لوگوں کو بہت بے باک بنا دیتی ہے. یہ آیت کی انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، مگر یہ آیت لوگوں کو بہت بے باک کر دیتی ہے، بہت ریبیلیس بنا دیتی ہے. اور انسان اپنی ریبیلیس ہونے کو، اپنی ضد کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے کہ دیکھیے آپ کا تو رب کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، کہ دین میں جبر نہیں ہے. آپ رسول کی حدیث سن لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں. رسول کہہ رہا ہے شوق مرکبی، دین میرا وہ شوق ہے جس پر میں سوار ہوتا ہوں، اور سواری کا کام ہے آپ کو تیزی سے اور سہولت سے اور آسانی اور آرام سے منزل پر پہنچانا. سواری اگر یہ سب کام نہیں کر سکی تو بیکار ہے وہ سواری. سواری کا کام ہی ہے آپ کو آرام دیتے ہوئے، آپ کو کمفرٹ زون دیتے ہوئے، تیزی کے ساتھ آپ کے راستوں کو طے کرتے ہوئے آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے. رسول نے کہا دین میرے لیے وہ سواری ہے جس پر میں سوار ہوتا ہوں، دین میرا شوق ہے جسے میں بڑھاتا ہوں. شوق ہمیشہ بڑھائے جاتے ہیں، بوجھ ہمیشہ گھٹائے جاتے ہیں. دین اگر شوق ہے، دین اگر پیشن ہے، دین اگر پیشن ہے، اب یہ لفظ پیشن اگر آ گیا تو اس کے ساتھ جڑا ہے ایک اور لفظ. اگر دین انسان کے لیے پیشن ہے، شوق ہے، اس کا جنون ہے، تو یہ ساری چیزیں ایموشنل ہوتی ہیں. شوق، جنون، پیشن، یہ سب الفاظ جو ہے ان کا تعلق جذبات سے ہے، ان کا سب کا تعلق جذبات سے، یہ سب ایموشنل باتیں ہیں. اور دین میں جذبے کی ضرورت ہے، جذبات کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا واضح ہو کر سنیے، دین جذباتی نہیں ہے. دین کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ابتدائے رسالت سے لے کر آج تلک کا زمانے تک، کہیں پر بھی آپ نے کسی لیڈر کے عمل کو یا ان کی حکمت عملی کو ایموشنز پر، امپلسز پر، جذبات پر نہیں دیکھا. چاہے وہ صلح حدیبیہ کا مارکا ہو، جہاں پر داخلے کے موڑ پر کھڑے ہیں رسول اور لوٹ آتے ہیں حالت احرام میں، ایموشنل انوالومنٹ نہیں. لیکن جذبے سب کے برقرار ہیں، چاہے وہ لیلۃ الحریر کی جنگ ہو جہاں 70 نسلیں دیکھ کر تلواریں اٹھائی جا رہی ہیں، جذبے انوالو نہیں ہیں، جذبات انوالو نہیں ہیں. مگر جذبہ سب کا خیال ہے، آپ سمجھ لیں اس کیفیت کو. ایموشنل امپلسو ڈیسیشن نہیں ہوتے، مگر ایک شوق، ایک ولولہ، ایک جذبہ جاری اور ساری ہے. چاہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی جنگ صلح دیکھ لیجیے، یا وہ امام حسین کی کربلا دیکھ لیجیے، اگر کہیں پر بھی جذبات کا انوالومنٹ ہوتا دین میں، جذبات کا، اگر امپلسز کا، ایموشنل ہو کے طیش میں آ جانے کا انوالومنٹ ہوتا، تو آج رسول کے زمانے سے لے کے کربلا تک کم از کم کوئی شر پسند کافر زندہ نہیں بچتا. مگر نہیں، مگر نہیں. لیڈر کا کام جسموں کو کاٹنا نہیں تھا، لیڈر کا کام اس شر کو کاٹنا تھا جو آہستہ آہستہ اس جسم میں گھر کر رہا ہے. اسی لیے امام حسین نے جسموں کو نہیں کاٹا، وہی جسم تھے، مگر ٹرانسفارم کر دیا انہیں، انہیں شر سے لے کر شریعت تک لانے کا ایک راستہ دکھا دیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے، شر سے لے کے شریعت تک آنے کے لیے ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا امام نے. جسم بدلنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جسم آپ خوف کے مارے بھی بدل دیجئے، جسم آپ ریسٹرکشن کے مارے بھی بدل دیجئے، مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو نیتوں کو بدلنا تھا، ہمارا مسئلہ تو سوچ و فکر کو. تو انقلاب جتنے بھی آتے ہیں نا، ریولیوشن، آل چینجز آر ناٹ ریفارمز، ٹھیک ہے، آل چینجز آر ناٹ ریفارم. جتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ شاید وقتی بھی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر جو دل سے قبولیت نہ ہو انسان کی کسی جانب، مذہب کی طرف اگر انسان کی دل سے آمادگی نہ ہو، تو وہ وقتی چینجز ہوتے ہیں. جو رسول نے کہا نا کہ عالم کی پہچان اس کے لباس سے ہو رہی ہے، عابد کی پہچان اس کے رمضان کی عبادت سے ہو رہی ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ قرآن کی پہچان اس کی لہن خوبصورت خرد سے ہو رہی ہے. عارضی چیزیں ہیں، یہ سب عارضی چیزیں، عملاً پھر بھی دور ہیں، کیونکہ انقلاب کبھی بھی جذبات سے نہیں آیا، گہری سوچ و فکر کا نتیجہ تھا انقلاب. ہر انقلاب، ٹرانسفارمیشن جو ہے، بدلاؤ جو ہے، بہت ہی ڈیپ پونڈرنگ، کنٹمپلیشن سے آیا. اور وہ غور و فکر کا ایک لمحہ، آپ کے رسول نے کہا ہے افضل ہے 70 حجوں سے، کیونکہ 70 حج کر کے بھی اگر انسان ویسی کا ویسی رہتا ہے، تو بہتر ہے ایک لمحہ فکر جو انسان کی زندگی کے ڈائریکشن کو بدل کے رکھ دے. جیسے کہ آپ سے کہا نا، ترتیب آپ کو نہیں کرنا، آپ کو تو صرف رخ بدلنا ہے. درود پڑھ لیجیے محمد عالم. گاڑی کا نمبر ASL 914 غلط کھڑی ہوئی ہے. جو سواری غلط راستوں پہ کھڑی رہے وہ صحیح منزل پر کہاں پہنچائے گی؟ کل سے اپنی اپنی گاڑیاں صحیح صحیح کھڑا کیجئے، صحیح راستوں پر آ رہے ہیں تو صحیح منزل کی طرف جائیے. درود پڑھیے محمد والے محمد. چلیے، جسم بدلے نہ بدلے، کیفیت کو بدلنا ہے. نیتیں بدل جاتی ہیں تو جسم خود بخود بدلتے ہیں. کھانا سامنے آتا ہے، انسان خود بخود ہاتھ اٹھاتا ہے، پیر نہیں اٹھاتا. خود بخود انسان کا ڈائریکشن اللہ کی جانب سے کیوں ودیت ہے؟ یہ کیوں انسٹنس کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز سکھائی نہیں جاتی. پہلی مجلس کا گفتگو کی ابتدا ہی یہ تھی کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں. کوئی سکھانے نہیں آیا ہے اور آپ بھی الحمدللہ جانتے ہوئے آئے ہیں. ودیت اللہ نے کی ہے, انکلکیٹڈ ہے یہ اچھی چیزیں. خیر اللہ نے ہر ایک کو, کیونکہ ہر بچہ جو دنیا میں آیا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوا ہے, ہر چیز اللہ کی جانب سے ودیت کی ہوئی ہے. اسی اللہ کی دی ہوئی ودیت کو جو پیوست ہے, جو سکھا پڑھا کر بھیجا ہے رب نے ہمیں, اسی کو معرفت دیتے ہوئے ابھارنا یہ انسان کے اختیار میں تھا. ودیت اللہ کی طرف سے تھی, اسے معرفت دیتے ہوئے ابھارنا یہ انسانی اختیار میں تھا. جب یہ اختیار میں انسان کے آ نہیں سکا تو کیوں اختیارات انسان کے ختم ہو گئے؟ آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا تھا تو خلیفہ بنا کر بھیجا, امام بنا کر بھیجا. تو آدم نے اگر رب سے یوں کہا ہو کہ مالک مجھے دنیا میں تو تو بھیج رہا ہے, مجھے پورے پاورز دے کر بھیج, تو کہا نہیں 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 یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ کو سارے پاورز دے دیں تو تم خدا نہ ہو جاؤ, تمہیں پورے اختیارات نہیں دے سکتے. تو کہا اچھا مالک مجھے پھر بتا کہ کون سا فیصلہ میرا سچ ہوگا اور غلط ہوگا, صحیح ہوگا اور غلط ہوگا. تو کہا اے آدم ہم تمہیں ہر چیز کی آزادی دیتے ہیں, ہم تمہیں ہر چیز کی آزادی دیتے ہوئے تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سرکمسکرائب کر سکو. اب جو ڈگری آف ٹرائل ہے وہ ڈگری آف فریڈم پر منحصر ہے. سمجھے آپ اس بات کو, یا میں اور آسان جملوں میں سے ریپیٹ کروں, جتنی انسان کی آزادی بڑھے گی اتنی اس کی آزمائش بڑھے گی. آپ بند کمرے میں کیا گناہ کر لیں گے؟ جتنا آپ کا احاطہ بڑھے گا, جتنا آپ کی آزادی بڑھے گی اتنی آپ کی آزمائش بڑھے گی. تو یہ انسانی اختیار میں تھا, اسی انسانی اختیار کا جب غلط استعمال کیا گیا اور انسانی اختیار کو بجائے اس کے نیکیوں کو انہانس کیا جاتا, کیونکہ نیکی کی ودیت تھی نا, ہر انسان نیک پیدا ہوا نیکی کی ودیت تھی, نیکیوں کو بڑھانے کے بدلے جب خواہشات کو بڑھاوا دیا گیا, جب خواہشات کو بڑھاوا دیا گیا تو خواہشات کی کوئی حد نہیں رہی. انسان وہ سرکمفرنس سے ہٹ گیا, انسان وہ دائرے سے ہٹ گیا. انسان جب دائرے سے ہٹ گیا, جب احاطے سے ہٹ گیا, جب سرکمفرنس سے ہٹ گیا جہاں پر اللہ کی کانسٹنٹ نگاہ تھی, تو وہ اللہ کے اس پار ہو گیا. جب اللہ مخلصین کے اس پار ہو گیا انسان, جب خواہشات کی کوئی حد نہ رہی تو شر کی بھی کوئی حد نہ رہی. اور جو انسان خواہشات کی حدود میں آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, جتنا خواہشات سے نزدیک ہوا قرآن سے دور ہو گیا. ہماری گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ عمل القرآن سے کیوں دور ہیں لوگ؟ خواہشات سے جتنا نزدیک ہوں گے آپ اتنا اتنا قرآن سے دور ہوں گے, اور جتنا قرآن سے دور ہوں گے. گفتگو کی ابتدا میں قرآن کے ساتھ ایک اور ہمارا سہارا تھا کہ قرآن سے عمل دور ہیں اور اہل بیت سے عمل دور ہیں. جتنا خواہشات کے قریب ہوئے اتنا اہل بیت سے دور ہوئے, کیونکہ مسئلہ آپ میں اور اہل بیت میں یہ تھا کہ اہل بیت کی تو کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی, اہل بیت کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی, جس پر گواہ آپ ہی کا قرآن ہے جو کہتا ہے وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, کچھ نہیں چاہا انہوں نے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے چاہا. ان کی اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں تھی, ان کی اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں تھی. تو اگر یہ انسان اپنے اہل بیت سے قریب ہونا چاہتا ہے تو یہ مجلس عزا کا جو میڈیم ہے, یہ جواب دیجئے, کیا یہ ہمیں اہل بیت سے قریب کر رہا ہے یا ان کی یاد دلا رہا ہے؟ یہ بہت قابل تفکر جملہ ہے. کیا مجلس عزا اہل بیت سے قریب کر رہی ہے یا اہل بیت کی صرف یاد دلا رہی ہے؟ بہت فرق ہے زندگی کے رویوں میں, زندگی کے روش میں بہت فرق آ جاتا ہے اگر وہ خرید کرتی ہے یا یاد دلاتی ہے. اگر خرید کر رہی ہے انسان کو تو دیکھ لینا, جتنا انسان قرآن سے قریب ہوگا اتنا انسان اہل بیت سے قریب ہوگا. لیکن انسان سے جب انسان اہل بیت کے قریب ہوتا ہے نا, جب اہل بیت کے قریب ہوتا ہے تو ان کی زندگانی کو اڈیپٹ کرتا ہے, ان کی زندگانی کو اڈیپٹ کرنا, ان کی زندگانی کی پیروی کرنا ہی انسان کی اصل ہدایت ہے. اور جب ہدایت پر انسان آتا ہے, ہدایت ہی انسان کی اصل شریعت ہے. اب سوال یہ ہے ہدایت ہی انسان کی اصل شریعت ہے. اب سوال یہ ہے کہ شریعت انسان کی زندگی میں کس حد تک ٹھہرتی ہے, شریعت انسان کی زندگی میں کس حد تک ٹھہرتی ہے؟ جیسے کہ ابھی چند جملے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ اہل بیت قیس کی جو زندگی ہے, شریعت کا جو پیکر ہے, شریعت کہتے ہیں ایک آرگنائز سیٹ آف لائف کو, ایک ترتیب دیے ہوئے نسخے کو, ایک مجموعہ الہی کا, وہ ایک الہی احکام کا وہ مجموعہ جو آلریڈی ترتیب دیا جا چکا ہے, ایک آلریڈی ڈسپلنڈ ترتیب ہے, ایک ایسا اسکرپچر ہے آپ کے لیے جو آلریڈی اللہ کی جانب سے تصدیق شدہ ہے. آپ کو کیا کرنا تھا؟ اس کی جانب رخ کرنا تھا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے انسان, سورہ روم میں لکھا ہے, اے انسان فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لدین اللہ. اے انسان تمہاری فطرت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ تم اللہ کے دین کی طرف رخ کرتے, کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تمہاری فطرت میں لکھا تھا کہ تم اللہ کی طرف رخ کرتے. ایسے میں یہ آیت کو اگر مولا کائنات کی یہ حدیث سنا دی جائے تو یہ آیت بھی رو پڑے کہ مولا کہتا ہے کہ اے بندگان خدا, تیرے رب نے تو تیری جانب اس وقت بھی رخ کیا تھا جس وقت تو نے اس کی طرف رخ نہیں کیا. اس وقت بھی تیرے مالک کا رخ تیری جانب ہے جب تیرا رخ اس کی طرف نہیں ہے, جبکہ رب یہ کہتا ہے کہ تیری فطرت میں تھا کہ تو اس کی طرف جاتا. تیری فطرت میں, تیرے نیچر میں تھا, تیری ڈیپ نیچر, تیری یادوں میں تھا کہ تو اللہ کی طرف جاتا. جب اللہ کی طرف جاتا تو یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب شکم میں مادر سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. اس وقت بھی اس کی فطرت میں اللہ کی طرف جانا تھا. پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ کیا یہ شرق اس معصوم کی زندگی میں حائل ہونے لگا؟ آئیے یہاں سے کچھ تربیت کے پہلو کو کھنگالتے ہیں کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, کہاں سے یہ شر شروع ہو رہا ہے. کیا اس معصوم کی زندگی میں یہ شر بچپن سے حائل تھا؟ کیونکہ شر جو ہے وہ بچپن میں نہیں آیا کرتا ہے, اسی لیے شریعت جو ہے وہ بچپن میں نافذ نہیں ہوتی. بالغوں کو شر آیا کرتے ہیں, اسے سنے بلوغ پر آ کے ان پہ شریعت واجب ہو جایا کرتی ہے. بچپن میں تو وہ ایک ایسا ذہن تھا جو صرف اپنے اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا تھا. کیوں ایسا تھا؟ کیوں تھا؟ کیونکہ اس کی فطرت میں جستجو اور کھوج لکھی تھی. ہر بچہ یہ دو سوال ضرور کرتا ہے, کیا اور کیوں. جستجو ہے اسے, انتوزیازم ہے, کیا ہے یہ, اور کھوج ہے, کیوں ہے یہ. یہ جب سوال کرتا ہے تو ان سوالوں کو جب تک ایک ایسا علمی جواب نہ دیا جائے, ایک ایسا مانیٹر زندگی کا طرز عمل نہ دیا جائے, یہ بچہ آہستہ آہستہ اس شر کی طرف داخل ہوگا. اگر اسے مانیٹر نہ کیا جائے, اگر اس میں مانیٹرنگ نہ ہو, اگر اس پہ ترتیب وائز اس کی زندگی کو نئے کنٹرول میں لیا جائے, تو آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرولز آ جائیں گے اور آ گئے ہیں. آپ کتنا بچائیں گے شر سے؟ ساری دنیا اس کے سامنے ایکسپوز ہو کر رہ گئی ہے ایک بٹن کے اوپر. ویسٹ نے اگر ایسے چینلز بنائے ہیں, اگر ایسے چینلز بنائے ہیں تو انہوں نے اس اوریانی کو چائلڈ لاک بھی لگایا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ بھی نہیں کر لیجیے. چائلڈ لاک کا جو سسٹم ہے, ہر اوریانی کو چائلڈ لاک لگا دیجیے. مگر آج آپ کو ایک بات کہوں, کبھی بھی جسموں کی اوریانی سے زیادہ, جسموں کی اوریانی سے زیادہ بہتر ہے اور خطرناک ہے, جسموں کی اوریانی روکنے سے زیادہ دوڑوں لحاظ کی اوریانی کو روکنے کے لیے. کیونکہ جب تک انسان کی نگاہوں میں لحاظ رہے گا, جسم خود بخود عصمت اور طہارت میں آ جائیں گے. آج نگاہوں سے لحاظ مر گیا ہے. بچوں کی کیا بات کرتے ہیں, ہماری نگاہوں میں کتنا لحاظ ہے, کتنا لحاظ ہے. جسموں کی اوریانی بہت حد تک قابل کنٹرول ہو سکتی ہے, لحاظ کی اوریانی کو بچا لیجیے. لحاظ, جب انسان لحاظ سے آری ہو جاتا ہے نا, جو انسان بے لحاظ ہو جائے وہ بے لگام ہو جاتا ہے, اور جو بے لگام ہو جائے تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ تمہاری مثال اس اونٹنی کی سی ہے جسے جب باندھتا ہو تو زخمی ہو جاتی ہے, چھوڑتا ہو تو بٹک کے گمراہ ہو جاتی ہے. کیا کیا جائے ہمیں, کیا کیا جائے؟ کون ہے آج کل جو پابندی اور ریسٹرکشنز کو پسند کرتا ہے؟ دین سے اس لیے تو رغبت ختم ہو گئی ہے.
دین شاخ اسی لیے تو نہیں رہا کیونکہ ہم نے دین کو پورٹری کیا ہے تو پابندی اور ریسٹرکشنز کے طور پر. شریعت ہمارے یہ صرف جیسے کہ میں نے کل کہا تھا نا ایک کتابچہ بن کے رہ گئی ہے, فقہ کا کتابچہ, مسئلہ نمبر ایک, مسئلہ نمبر دو, ایک کتابچہ بن کے رہ گئی ہے شریعت, جبکہ شریعت یہ نہیں ہے. شریعت تو احکام الہی کا مجموعہ ہے. حلال اور حرام تو اللہ نے صرف ایک شاخ رکھی ہے. اور پوچھئے خدا سے خود کہ کیوں مالک تجھے کیا تکلیف ہوتی تھی, آج سے زیادہ دنیا تو میرے لیے تو نے حرام کر دی, باقی بچی کو جی تو نے مکروہ کر دی, اس سے بچی کو جی تو نے مباح کر دی, اب بچائی کیا میرے واسطے. کہا کل ایک ایک جواب آ چکا تھا نا, اللہ نہیں چاہتا تمہیں کہ ان چیزوں کی گہرائی میں جاؤ. مالک چاہتا ہے کہ اگر گہرائی میں ڈوبو تو صرف اپنے رب کو پہچاننے کے لیے. اور جب انسان اپنے رب کو پہچاننے کے لیے گہرائیوں میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو اتنی لگام دیتا ہے, اپنی سوچ و فکر کو اتنی لگام دیتا ہے, اتنا سرکمسکرائب کرتا ہے اور اتنا پرہیزگار ہو جاتا ہے. اسی پرہیزگاری کا نام تقویٰ ہے, اسی پرہیزگاری کا نام تقویٰ ہے. اسی پرہیزگاری کا نام تقویٰ ہے. اب ایک بات بتاؤں آپ کو, کیا پرہیزگار لوگوں کو شریعت ملا کرتی ہے یا شریعت پہ رہنے والے لوگ پرہیزگار ہوا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. پھر دوبارہ کہتی ہوں, کیا تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ, کیا متقی لوگ شریعت پر آتے ہیں, یا پہلے تقویٰ آتا ہے اور بعد میں شریعت آتی ہے, یا پھر شریعت پر قائم رہنے والے لوگ متقی بنتے ہیں؟ دوہراؤں اس جملے کو, کیا متقی لوگوں کو شریعت ملا کرتی ہے یا پھر شریعت کے پابند لوگ تقویٰ اور پرہیزگار بنا کرتے ہیں؟ تو یہ ایک بات جان لیجئے کہ شریعت پر آنے تک کا جو جہاد ہے, جو ذہن کر رہا ہے ہر لمحہ, جو کشمکش میں جو فائٹ کر رہا ہے شر کو, موقع ملنے کے باوجود جو گناہ کی طرف نہیں جاتا, در حقیقت تقویٰ یہی ہے. در حقیقت تقویٰ یہی ہے, اور ایسا تقویٰ صبر کی ریاضت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تقوی کی بہت ڈیفینیشن سنی ہے ہم نے, متقین کی بہت پہچان سنی ہے ہم نے, مگر سنیے صبر کی جو ریاضت ہے نا, صبر کی جو ریاضت ہے, جو تڑپ ہے اور جو جہاد ہے صبر کرنے کا, اسے اصل تقویٰ کہتے ہیں. اور تقویٰ کی جو بلندی ہے وہ یہی ہے کہ موقع بھی ہو, لذت بھی ہو, دل بھی پسند کرے شر کو, مگر انسان رک جاتا ہے, رک جاتا ہے. ہر کیفیت, ہر طاقت ہونے کے باوجود جو رکتا ہے وہ صبر کی ریاضت کا نام تقویٰ ہے. اور صبر تو انسان گناہوں پر بھی کرتا ہے نا, آپ نے بہت سنے ہیں نا, معصیت کے صبر, مصیبت کے صبر, اطاعت کے صبر, بہت سنے ہیں نا آپ نے زندگی میں. یہ اللہ نے ہر ایک انسان کو بتایا ہے, اندازے دکھائے ہیں, مگر دیکھیے زندگی کے لیے جو دو رویے ہیں انہیں اپنا لیجئے. یہ باتیں بہت خوبصورت جلدوں میں, لکھی ہوئی کتابوں میں پائی جاتی ہیں, مگر جب تک یہ الفاظ صداقت خلق کے ساتھ جڑ کر زندگی کا حصہ نہ بن جائے نا, آپ عملاً قرآن اور اہل بیت سے دور ہی رہیں گے. ہم سب عملاً قرآن اور اہل بیت سے دور رہیں گے اگر صرف یہ الفاظ الفاظ بھی رہیں. تو یہ دو رویوں کو اپنانا ہوگا. جملہ کیا تھا؟ صبر کی ریاضت کا نام تقویٰ ہے. ریاضت سمجھ گئے نا آپ, مسلسل کوشش کا نام. صبر کی ریاضت کا نام تقویٰ. زندگی کے یہ دو رویے ہیں, ایک قبولیت, دوسرے امید. سنیے اب گفتگو سنیے, زندگی کے دو رویے, ایک قبولیت, ایکسیپٹنس. کس بات کی ایکسیپٹنس؟ میری زندگی کے فیصلوں کی ایکسیپٹنس, بس اس کے علاوہ کوئی ایکسیپٹنس ہوتی ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا, ہمارا مجمع تو اسلام اور ایمان پر ہے, وہی اس نے زن رکھ کے تو آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں. تو کلمے کی ایکسیپٹنس کرو تو اچھا, علماء کی ایکسیپٹنس, انبیاء کی ایکسیپٹنس کرو, کتابوں کو قبول کرو, یہ سب باتوں سے ہم بہت بڑی ہو چکے ہیں. الحمدللہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. تو اب کیا قبول کرنا ہے؟ کہ زندگی کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے. ایکسیپٹنس جب ان کی آ جاتی ہے تو پھر دوسرا رویہ کیا رہتا ہے؟ امید کا رویہ. امید کس بات کی؟ بہتر سے بہترین کے سفر کی امید, کہ آج جس مقام پر ہے اگر یہ مقام میرے لیے بہتر ہے تو مالک اس مقام پر رہتے ہوئے جتنے زندگی کے حالات ہیں ان پر میں صابر اور شاکر رہتا ہوں, کیونکہ مجھے ایک بہترین مقام کی امید ہے. اب پھر دوبارہ دہرا دوں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا فزیکل مقام ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے مالی حالات ہیں, تو پھر یہ تو امید نہیں, اس کو تو پھر خواہش کہنا چاہیے تھا نا. کیونکہ اگر اپنی ذات کے لیے کچھ اپنے اللہ سے لگن اور لو ہو, تو اسے امید سے زیادہ لفظ تمنا کہا جاتا ہے, لفظ خواہش کہا جاتا ہے. مگر امید صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی ذات سے بلند ہو کر تمام عالم اسلام کی سوچتا ہے, اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچتا ہے. اپنی ذات سے بلند ہو کر جو سوچتا ہے اسے امید کہا جاتا ہے. تو آپ قبولیت اور امید کے دو ہتھیار جس انسان کے پاس ہو, دیکھیے اس کا رویہ کن زاویوں پر چلنا چاہیے. ہر انسان ایکسپٹ کرتا ہے زندگی کو, کچھ لوگ مجبوری میں کرتے ہیں اور کچھ بردباری میں. یہاں بھی دو روپ ہیں زندگی کے, کچھ لوگ مجبوری میں کرتے ہیں, مجبوری میں کیے جانے والے کو تو صبر کا بھی وہ درجہ نہیں ملتا. ان کے لیے بھی اللہ کہتا ہے سنو, مولا نے فرمایا کہ تمہاری بے صبری تمہاری خزاں قدر کو نہیں ٹالے گی, ہاں اجر کو ضرور ضائع کر دے گی. تمہاری مرضی, چلو تمہاری بات ہی نہیں کرنا. ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مجبوری میں کیا جانے والا قبولیت اور ایکسیپٹنس انسان کے اندر صرف اور صرف نیگیٹیوٹیز دیتا ہے, اور نیگیٹیوٹیز انسان کی انرجی کو ضائع کر دیتے. اسی لیے حالات کا سامنا کرنے کی اس میں حوصلہ نہیں رہتا. جب حالات کا سامنا کرنے حوصلہ نہیں رہا تو دین کا سامنا کرنے کیسے حوصلہ رہے گا. انسان پھر سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے, صرف اور صرف اپنے رب سے کفر آمیز جملے کہتا ہے کہ مالک تو نے کیا کیا. اور ایک اور جملہ بھی کہوں, قسمت کو بھی مت قصوروار ٹھہرایا کیجیے. جب پتا نہیں ملتا اللہ کی مرضی کے بغیر, تو جو کچھ بھی میری زندگی میں غلط ہو رہا ہو اسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری قسمت کا لکھا تھا. قسمت کا لکھا بھی کہنا نیگیٹیوٹیز ہے, کیونکہ جب مالک کہہ رہا ہے خدا کسی قوم کی قسمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. تو اگر قبولیت لانا ہے زندگی میں تو مجبوری سے نہیں بردباری سے لانے. گریسفلی جب انسان زندگی کے فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے, زندگی کے فیصلوں کو جب گریسفلی تسلیم کرتا ہے تو خوشی سے کرتا ہے, خوشی سے کرتا ہے. اب یہ خوشی کیا ہے بھلا, خوشی کیا ہے؟ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ زندگی میں یہ خوشی کیسے آ سکتی ہے. جب انسان زندگی میں خوشی لانے کی بات کرتا ہے تو خوشی صرف ایک چیز سے آتی ہے. پہلے یہ واقعہ سن لیجیے, پھر اس کا جواب ملتا ہے کہ خوشی کہاں سے آتی ہے. جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے استغاثہ کی کہ مالک, مالک کیا تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ مالک کیا تو مجھے بتا سکتا ہے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو پروردگار نے داؤد کو اشارہ کیا, اور داؤد جس خاتون کو اللہ نے ان کا ساتھی چنا تھا اس کے گھر پر گئے, دخل باب کیا. وہ صاحبہ باہر نکلی اور کہا میں داؤد نبی ہوں, میں تجھے بشارہ دیتا ہوں کہ جنت میں تو میری ساتھی ہوگی. بتا تو ایسا کیا عمل کرتی ہے, بتا تو ایسا کیا عمل کرتی ہے. پہلے تو نبی داؤد کے سوال نے اس بات کو جواب دے دیا کہ خوشیاں جنت میں بھی یاقوت اور زمرد کے محلات سے نہیں ملیں گی. یاقوت, داؤد نے جواب دے دیا, یاقوت اور زمرد دودھ اور شہد کی نہریں اور انگور کے خوشے اور جو چاہو وہ پالو, خوشیاں ان سے بھی نہیں ملا کرتی. داؤد کا سوال ہی یہ تھا, مالک جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ بتا مجھے وہ چیز جو میرے ساتھ میری نشو نما میں مددگار دے. یہ ہے میری اصل خوشی. میری خوشی اس پتھر کے بنے محلوں میں نہیں رکھی ہے, میری خوشی تو اس دنیا میں لکھی ہی نہیں ہے. جب یہ دنیا میں خوشی لکھی ہی نہیں ہے تو جو تم نے لکھا نا اسے کیوں نہ گریس کو یہ قبول کروں, کیوں نہیں قبول کروں؟ تو داؤد پوچھتے تو کیا عمل کرتی ہے؟ کہا یا نبی اللہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتی, میں گنہگار خطاکار اللہ کی بندی ہوں, کوئی خاص عمل نہیں کرتی ہوں. ہاں میرے رب نے میرے مقدر میں جو فیصلے لکھے ہیں میں ان پر ان کو رضا الہی سمجھ کے راضی و شاکر رہتی ہوں. یہ وہ منزل ہے, یہ ایک اللہ اللہ کا نبی ہے جو رضا الہی کو دیکھ کر شکر کا سجدہ بجا لاتا ہے، کیونکہ اس کے اطراف صرف رضا الہی ہے. اور ایک خوشی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب اطراف کوئی غم نہ ہو. اطراف غم کے نہ ہونے کو سب سے بڑی خوشی کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑی خوشی جب انسان کو ملتی ہے نا، جب رضا الہی عمل میں آتی ہے، اللہ کی خوشنودی جب عمل میں آتی ہے، تو جب اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کسی کو خوش ہونے کی دعا اگر دے تو انسان کی روح سے اس کے چہرے پر وہ خوشی نمایاں ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے خوشیاں. کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ خوشیوں کو؟ یہ ہوتی ہے خوشی. اگر رضا الہی کی کوئی تابع رہے، اگر مرضی الہی کے مطابق کوئی زندگی گزارے، اللہ خوش ہوتا ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ بندے کو خوشی دینے کی دعا دیتا ہے، اللہ بندے کو خوشیاں گرانٹ کرتا ہے، اللہ بندے کی طرف خوشیوں کو روانہ کرتا ہے. تو جب بندے کی روح خوش ہوتی ہے، چہروں پہ اس کی خوشی خود بخود آتی ہے، چاہے اطراف میں اس کے غم ہو یا اطراف میں اس کے ظاہری خوشی ہو. اور کربلا سے بہتر ایسی خوشی کون دیکھے گا؟ حسین کے اطراف غم آپ کہہ رہے ہیں. حسین نے کبھی نہیں کہا میرے اطراف غم ہے. کبھی آپ نے روایتوں میں نہیں سنا ہے کہ حسین نے کہا ہو. حسین کی زبانی، میں بزبان مرثیہ خان کی نہیں کہہ رہی ہوں، وہ ہمارے جذبات تھے جسے ہم نے کربلا میں ڈھالا. وہ حسین کے جذبات نہیں تھے جو کربلا میں ڈھلے تھے. حسین نے کبھی نہیں کہا میرے اطراف غم ہے. ان کے اطراف رضا الہی تھی تو ان کی روح خوش تھی، تو ان کے چہروں پہ بشاشت آتی تھی. ہمارے اطراف کیا ہے کبھی سوچا ہم نے؟ کیا ہے ہمارے اطراف؟ ہم سے زیادہ کوئی غریب، کوئی خستہ تن ہوگا؟ ہمارے اطراف کیا ہے؟ انٹائسمنٹ آف ویلتھ، مال و دولت کا امبار، جسے مولا کائنات کہتے ہیں ڈر جاؤ اس سے، ہر دو میں تیسرے کا حق ہے. جو دین میں بھائی ہیں اور شریعت میں شریک ہیں انہیں دو، نہیں دو گے تو یا وارث یا حوادث دو شریک بن جائیں گے، یا وارث لے جائیں گے یا حوادث کا شکار ہو جائیں گے. تو تم جتنا بھی دنیا میں کسی کو دو گے، ہمیشہ یاد رکھنا اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اس سے ریلیٹیولی تم کم ہی دیتے ہو. تو پھر کیا بڑی بات ہے؟ اور کیا ہے آپ کے اطراف میں؟ اور کیا ہے آپ کے اطراف میں؟ ذات ہے میرے اطراف میں، میرے اندر بھی میں ہوں، میرے باہر بھی میں ہوں. آئی می مائی سیلف کے اطراف کے علاوہ میں دیکھ ہی نہیں سکتی. اندر بھی میں ہوں، میرے باہر بھی میں ہوں، ذاتیات سے میں نکلتی ہی نہیں ہوں. اور اگر اپنی ذات سے میں نکلوں تو میں دوسروں کی ذات کو کھنگالنے لگتی ہوں کہ کون کیسا ہے، جس کے لیے اللہ نے پھر منع کر دیا. اور کہا بس اتنی پہچان ضرور کرنا، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت تاکیدی نسخہ ہے کہ روز حشر تمہیں اپنے امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. تو اتنی پہچان ضرور کرنا کہ جو جتنا برا ہوگا وہ اتنا کیموفلائز ہوگا. انسانی چہروں پر تو تہ بر تہ، چہرہ بہ چہرہ بہ چہرہ ہے نا، اتنے لیئرز ہیں، اتنا کیموفلائز ہے انسان، اتنا چھپا ہوا ہے. اور کیوں چھپتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اندر سے برائی کا طالب ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ برا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. تو قرآن یہ چاہتا ہے تمہیں کہ اتنی پہچان کر لو کہ برے کے کیموفلاج، اس کے رویے کو ہٹاتے ہوئے اس کے اندر کی شر کو پہچان لو، لہٰذا اس سے دور رہنا. ہمارے اطراف یہی ہے. اگر ہمارے اطراف رضا الہی ہوتی تو پھر ہمارے رویے بھی انہی 72 کے رویوں جیسے ہوتے جو ایک امام کے پیچھے، ایک امام کے روپ، ایک امام کی گفتار، ایک امام کا لہجہ، ایک امام کی حرکت میں ڈھلے ہوئے تھے. حسین ابن علی اپنے اطراف جب دیکھتے ہیں تو صرف رضا الہی نظر آتی ہے. جب حسین کو صرف رضا الہی نظر آتی ہے تو حسین کا چہرہ اس غم میں بھی بشاشت سے کھلتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ منزل آتی ہے، جب دنیا کو اصلی خوشی کی نہج کیا ہوتی ہے، اصلی صبر کی ریاضت کا تقویٰ کیا ہوتا ہے بتانے کی منزل آئی، تو افکار جو آشکار تھے زہرا کے لال کو، روئے امام پڑھ کے دعائے ہلال کو، منزل شراب پر حسین ابن علی نے محرم کا چاند دیکھا. اور چاند دیکھتے ہی ایک سید کا چہرہ ڈھونڈنے لگے حسین، کس کس کے چہرے کو دیکھیں گے؟ آئیے
18 برس کے شبیہ رسول سے خوبصورت چہرہ کیا ہوا؟ بیٹے نے باپ سے پوچھا، بابا ہم حق پر، ہم سے زیادہ اور حق پر کون ہوگا، ہم سے زیادہ اور حق پر کون ہوگا؟ بار بار حسین ابن علی چاند کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. کیا کہتا ہے شاعر؟ راز جو آشکار تھے زہرا کے لال کو، معلوم تھا امام کو کیا ہونے والا ہے. جو راز جو آشکار تھے زہرا کے لال کو، روئے امام پڑھ کے دعائے ہلال کو. خوشی میں روتے کیوں ہو امام؟ کہا بتا دیا حسین نے کہ جب دنیاوی خوشی سے ہٹ کر جب میں رب کی خوشی بتانا چاہتا ہوں نا، تو رب سے واحد رشتہ ہے کہ جہاں انسان خوشی میں بھی روتا ہے، غم میں بھی روتا ہے، واحد رشتہ ہے رب کے ساتھ، یکسانیت کا رشتہ. نرم طبیعت اسی کو کہتے ہیں، نرم طبیعت اسی کو کہتے ہیں کہ جو خوشی میں بھی روتا ہے اپنے رب کی طرف، شکر میں بھی روتا ہے رب کی طرف، صبر میں بھی روتا ہے رب کے آگے، غم میں بھی روتا ہے رب کے آگے، اور جتنا جتنا اس پر مصیبت ڈالتے چلے جاؤ، اس کا چہرہ بشاشت سے روشن ہوتا چلا جاتا ہے. آ گئے حسین ابن علی، تاریخ کہتی ہے یکے بعد دیگرے کئی گھوڑے تبدیل کر دیے مولا نے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. کہ یہ منزل کون سی ہے؟ کہا مولا ٹھہر جاؤ یہیں پر، یہی وہ مقام ہے جہاں کی بشارت دی گئی تھی، جہاں کی بشارت دی گئی تھی. تو کہا تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت بے گیا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر. تو زمین پکار اٹھی، اے اجنبی ٹھہر، مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، میری حدوں سے جلد گزر جا با احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار. تو حسین نے کہا تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں. زمیں کہنے لگی آئے تھے لوگ مجھ کو بسانے کے شوق میں، آئے تھے لوگ مجھ کو بسانے کے شوق میں، ایک پل میں سب کے صبر کے ساغر چھلک گئے. تو تازہ دم سہی مگر اتنا خیال کر، میری اداسیوں سے پیمبر بھی تھک گئے. حسین ابن علی کہنے لگے وہ لوگ انبیاء تھے مگر میں امام ہوں، ممکن نہیں کہ دید کے بدلے شنید لوں، تجھ کو سنوارنے کی تمنا ہے، ضد بھی ہے، اب طے یہ ہو چکا ہے میں تجھ کو خرید لوں. سودا ہو گیا، پھر بھی زمین پکار اٹھی، ارے مجھ کو سنوارنے کی تمنا ہے، گر تو سن، اتنا لہو تو ہو کہ میں جس سے سنوار سکوں، اتنا لہو تو ہو کہ میں جس سے سنوار سکوں. تو کہا ہاں، لایا ہوں اپنے ساتھ 72 دلوں کا رنگ، اس کے سوا نظر میں کئی اور گن بھی ہیں، 6 ماہ کے شیر خار بھی ہمراہ ہیں میرے، بہنوں کی چادریں ہیں، سکینہ کے در بھی ہیں. زمین کہنے لگی ہر چند لا علاج ہے میری اداسیاں، لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے، نسخے سبھی درست سبھی خواہشیں بجا، میں کیا کروں؟ کیا تو کوئی زہرا کا لال ہے؟ بھیا تم نے زمین خریدی ہے؟ اسے علی اکبر
اکبر کے نام کر دو، اسے علی اکبر کے نام کر دو،